أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 19ویں پارے کا آغاز کریں گے، اور آج کے بعد اگلے پارے میں 20 یعنی 2 کا عدد لگ جائے گا. کتنے لوگوں کو پتہ چلا ان 19 پاروں کے گزرنے کا؟ احساس بھی نہیں ہوا نا. ابھی تو دل کو یقین بھی نہیں آیا تھا کہ ہم اس سال کے رمضان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ پھر یہ اب آخری دھاکے میں جا رہے ہیں. کل سے ہم 20 کا لفظ بولیں گے. پہلے 1 سے 9 تک ایک عدد تھا، پھر 10 سے لے کر آج تک سیکنڈ سٹیپ ہے. جس طرح سے لگ رہا ہے کہ ایک بلڈنگ کے 3 فلور تھے، پہلا بھی طے ہو گیا، پھر دوسرے پہ آ گئے، اور آج دوسرے کی آخری سیڑھی. اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ جو ان 19 پاروں میں نہیں رہ سکی وہ 20ویں پارے سے اور آج کے پارے سے خاص طور پہ لینے والا بنا دے. یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اور بھی بہت سارے مواقع آئیں گے، لیکن اگر آپ نے میں نے پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا نہ، یا ہم اس قرآن کے مطلوبہ معیار پہ پورے نہ اتر سکے، تو پھر رسوائی اور حسرت بھی بہت ہوگی. پیچھے کے پارے میں بہت سارے احکامات تھے جس کا تعلق خاص طور پہ آج کے دور کے لائف سٹائل پہ چوٹ ڈالنے والے احکامات تھے. مجھے تو ہر سال ہی سورت نور پڑھاتے ہوئے ایک چیز کا احساس ہوتا ہے، کل بھی ہوا، اور وہ کیا تھا کہ ہم دن بدن اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہر ایک سال کے دوران، چلیے دورہ قرآن سے اگر دورہ قرآن ہی کی بات کروں، تو ہر ایک سال کے اندر ہمارے گھروں کے لائف سٹائل میں، بیٹیوں اور بہنوں کے کپڑوں میں، ڈریس اپ میں، اور جوانی کے نشے میں آ کر بے تکلف ہونے میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ کچھ گھرانوں میں قرآن کی ہوائیں چلنے لگ گئی ہیں، لیکن ابھی بھی ایک لانگ جرنی ٹو اہیڈ، ایک لمبا سفر ہے جو آپ نے میں نے طے کرنا ہے. دعا کیجئے کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے یہ خدمت لے لے کہ ہم اپنی جوان نسل کو خاص طور پہ اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق چلنے کے قابل تو کر دیں، پھر دعائیں دیں، پھر اللہ ان سے لے لے گا خدمت. اللہ کے بندے آگ میں تو نہ جائیں. ہمارے بچے گوشت پوست کے انسان ہیں، یہ مٹی کے مادو نہیں ہیں. اللہ نہ کرے کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم کا ایندھن بن جائے. ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کو کتنا جوڑتے ہیں. تو سورت نور میں جو احکامات تھے، انشاءاللہ اس کو آگے مزید دیکھتے جائیں گے. اس وقت ہم سورت فرقان شروع کر چکے ہیں. سورت نور پڑھنے کے بعد فرقان آنا چاہیے، آ بھی جاتا ہے. اور فرقان کیا ہے؟ آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اللہ کرے کہ ہمارا دل حق بات کا محافظ بن جائے. پارہ نمبر 19 جس کا نام وقال الذین ہے، سورت فرقان کی آیت نمبر 21 سے شروع ہوگا. اس میں انشاءاللہ یہ سورت بھی پوری ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس میں ہم سورت شورا پوری پڑھیں گے، اور پھر آخر میں کچھ حصہ سورت نمل کا پڑھیں گے. اس پارے میں بھی ایک خزانہ ہے، حق اور باطل کا فرق پیدا کرنے والی چیزیں. خاص طور پہ سورت فرقان میں تقابل ہے دھوپ اور چھاؤں کا، اور اسی طرح سے محبتوں اور نفرتوں کا، کفر اور ایمان کا. آج اس پارے کو جس تھیم کے ساتھ ہم لیں گے وہ ہے سسرالی رشتے. جی، ریلیشن شپس وتھ ان لاز. آپ کہیں گے قرآن میں بھی سسرال آ گیا، ہم نہیں بولتے. حالانکہ آپ کو مجھے نہیں اندازہ کہ جب ہم 20 سال کے ہوئے تھے تو اس وقت ہماری تو اتنی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے ماں باپ کی کتنی خواہش تھی کہ اللہ کوئی اس کو آ کر لے جائے. ہوتی خواہش ماں باپ کی، پیار سے لاڈ سے پالی پوسی اکلوتی بیٹیاں، جس کو لاڈ بھی کرے تو کہتے ہیں میں نے نہیں اپنی بیٹی کہیں بھیجنی. ہمارے گھروں میں بھی ایک ایسی مثال ہے، 3-4 بیٹوں کے بعد بیٹی پیدا ہوئی. اتنا پیار، اتنا لاڈ کہ باپ لاڈ ہی یہ کرتا تھا، خبردار کسی نے مجھ سے میری بیٹی مانگی، میں نے اس کو نہیں جانے دینا. لیکن پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے، ادھر بچی ذرا سر اٹھاتی ہے تو فکر لگ جاتی ہے کہ اب اس کو اللہ اپنے گھر کا کر دے. یہ ہے سسرالی رشتہ. نہیں اچھے لگتے تو نہ لینے آتے ہمیں. تو آج اس عمر میں ہم سب کیا ہوتے، لوگ ہم پہ کچٹتی نگاہ ڈالتے، اس کی شادی نہیں ہوئی. آج بھی اس دور میں ہمارے معاشرے میں ایسی عورتوں کو لوگ قابل رحم سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں کی نہیں بھی ہوتی، یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے کہ کیا درجہ ہے، اس کی بحث نہیں ہے اس وقت. لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں بھی، اور ایک فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ اکیلی عورت، اکیلی لڑکی، بیوہ یا متعلقہ ہو، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو لوگ فطرت سمجھ کے اللہ کا حکم سوچ لیتے ہیں. لیکن اگر کسی کی بچی 25 سال، 30 سال، 35، پھر 40، پھر تو فتوے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی تو ہونی نہیں ہے شادی. اور 40 کے بعد تو وہ بھی سارے ارمان اپنے ختم کر دیتی ہے اور خواب دیکھنے چھوڑ دیتی ہے. آپ سوچئے، اگر ہمیں اپنے سسرال اچھے نہیں لگتے اور ہمیں ان سے اتنے گلے ہیں، اتنے شکوے ہیں کہ ہم ہر وقت نسب کے ناطے کے ساتھ سسرال کے ناطے کو دیکھتے ہی رہتے ہیں. اللہ کے نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے اس موضوع پہ، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک برسوں اپنے باپ کے گھر رہتی ہے. یعنی شروع سے ایک بچی اپنے باپ کے گھر ہی ہوتی ہے نا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا کوئی ایک بندہ اس کو لینے آتا ہے اور اس کو بیاہ کر لے جاتا ہے. لیکن وہ اس کے گھر جا کر کہتی ہے کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں پایا. یہ نہ شکرہ پانا ہے. تب تک سسرال سے عزت کیجیے، اور اگر آپ کسی کا سسرال ہیں تو ان کو عزت دیجیے. انشاءاللہ جہاں بات آئے گی بات کریں گے، یہاں شروع کر دی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. اور یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اور یہاں یہ بھی دیکھیے گا کہ قرآن نے ہر موضوع کا حق ادا کر دیا. کبھی آپ نے سوچا اس چیز کو کہ یہ قرآن آپ کے میرے زندگی کے اندر کے ہر مسئلے کا نہ صرف یہ کہ ٹربل شوٹر ہے، بلکہ ہمیں ریسکیوز بھی دیتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس بارے کا حق ادا کر سکیں. کچھ چیزیں جو ہم اس بارے میں دیکھیں گے، شرک کے ساتھ کی گئی نیکیاں قابل قبول نہیں. جی، بڑی سے بڑی نیکی کر دیں، کوئی چیز لکھیں بہت اچھی اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں تو ضائع ہو جائے گی. یہی شرک کے ساتھ کی ہوئی نیکیوں کے ساتھ بھی ہوگا، اس سے بچنا ہے. قرآن کو ہدایت کی کتاب بنانا ہے، صرف برکت کی کتاب نہیں. پھر جب آپ سچے دین پر چلنے لگیں گے تو لوگ باتیں کریں گے، گھبرانا نہیں، صبر سے کام لیجئے. آپ یاد رکھیے کہ دنیا میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی اچھا کام کریں اور سب آپ کو اچھا کہیں. 100 اچھا کہیں گے نا تو 10 وہ لوگ برا کہیں گے جن کے اعمال پہ زد پڑے گی آپ کے اس اچھے کام کی. تو آپ نے میں نے اپنے آپ کو پیچھے ڈال کر صرف اچھے کام کرنے ہیں. پھر نفسانی خواہشات کو خدا نہیں بنانا. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیونکہ اس زمین پر سب سے بڑا بت جو پوجا جاتا ہے وہ نفس کا بت ہے. تو اپنے نفس کو اپنا خدا نہیں بنانا. قبروں کو سجدے نہیں کرنے, چڑھاوے نہیں چڑھانے, شرک سے دور رہنا ہے. بولیے انشاءاللہ. اچھی آخرت کے لیے اچھے اعمال کرنے ہیں, پورے یقین کے ساتھ نیکی کرنی ہے, دین میں شک نہیں کرنا, اور قرآن اور قلم سے جہاد کرنا ہے, فرقہ واریت سے بچنا ہے. یہی آیت 52 سورہ فرقان ہماری اس بارے کی آیت تدبر بھی ہے. وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آج کے دور کے 5 بڑے محاذ کیا ہیں جس پہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے میں نے کام کرنا ہے. پھر دین کے لیے جس بھی قربانی کی ضرورت ہو وہ دینی ہے انشاءاللہ. بولیے, دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے دین کی خدمت کے لیے چن لے, اور جب اللہ چننے لگے تو گھبرانا نہیں. گھروں میں سکون اور اطمینان کے لیے قرآن کو عام کرنا ہے. اگر اللہ آپ کے کسی گناہ پر پردہ ڈال رہا ہے تو اس کا چرچا نہیں کرنا, اللہ سے توبہ کرنی ہے. تکبر اور غرور سے بچنا ہے. بے جا بحث میں نہیں پڑنا. اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو جواب میں دعائیں دینی ہیں. دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ عباد الرحمن بننا ہے. وہ ساری صفات ہم پڑھیں گے اس صورت میں انشاءاللہ. سب کی ہدایت کی فکر کرنی ہے. جادو کرنا اور کروانا ناپسندیدہ عمل ہے, اس لیے جادو ٹونوں سے بچنا ہے. جو عمل کریں گے وہی کام آئیں گے, حسب نصب کام نہیں آئے گا. اور بہت کچھ, یہ تو صرف چند ہنٹس ہوتے ہیں آپ کا شوق ابھارنے کے لیے کہ آپ سو نہ جائیں کہ اس بارے میں کچھ ہے کہ نہیں. اس سے بھی بہت کچھ ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ فرقان کی آیت نمبر 21 سے. ٹاپک لکھ لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21 سے 34, 21 to 34. ٹاپک لکھیے گا, امید شفاعت کی تھی, لگ شکایت گئی. بہت سارے مسلمان آج بھی نصارہ کی طرح یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آج دنیا میں جو مرضی کر لو. چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کی بڑی لاڈلی قوم ہے, کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت دلوا دیں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. لیکن یاد رکھیے, صرف شفاعت کی امید پہ اعمال چھوڑ دینا, یہ نہ صرف یہ کہ خود کو دھوکے میں ڈالنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی دھوکے میں ڈالنا ہے. یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے نصارہ, جن کو آپ کرسچینز کہہ لیں, مسیحی کہہ لیں, ان کا زوال شروع ہو گیا. آج کرسچینز کے لائف سٹائل کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ غلط چیزیں جس کو ہم بڑی ہی تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, شاید ان کے دین کا حصہ ہے, لیکن اصل میں وہ بھی خواہشوں کے پجاری ہوتے گئے. ایک ایک کر کے کرسچینٹی میں سے نماز نکلی, روزہ نکلا, جو جو نیکیاں تھیں نکلتی گئی, اور اس کی جگہ پارڈن, کفارہ مسیح کا نظریہ عام ہو گیا. اور یہ سوچنے لگے کچھ بھی کر لو, بیکاز وی لو جیزس, جیزس لوز می اور اس, چلو جو مرضی کرو مزہ آ جائے گا. یہ تو پاکستان جیسے ملک میں بھی جہاں بہت ہی نظام ڈھیلے ہیں, یہاں کوئی عدالت نہ کرے. آپ اللہ کی عدالت سے یہ سوچے بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی کھڑے ہیں, سٹیج لگا ہوا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دربار ہے اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ چور تھے, ڈاکو تھے, لٹیرے تھے, عورتوں کی عزتیں لوٹتے تھے, آپ ان کو جنت دے دیں. سجدہ اللہ کے نبی, یہ اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ منہ ماری کرتے تھے, آپ ان کو جنت دے دیجئے. اس سے بھی زیادہ بات سننے کو دل کر رہا ہے کیا؟ ہمارے نبی ایسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا, اس نے چوری کی. بڑے ایک قبیلے کی عورت تھی, قبیلہ مخزوم تھا, جو اپنے دور کا ایک بہت بڑا انفیشل یعنی بہت ہی پیسے والے لوگ تھے. انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کر دیتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، پر کون جا کے وہاں بات کرے؟ نبی کے پاس کوئی بات غلط نہیں کر سکتا تھا، یہ یاد رکھیے نبی کی خوبی تھی، خلاف شرع بات سن کر تو آپ کا رنگ ہی بدل جاتا تھا۔ خیر، کہا کسی کو ڈھونڈو۔ ڈھونڈا کس کو؟ اسامہ بن زید کو، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے حب رسول، بلوڈ آف رسول۔ کہنے لگے ان کو کہتے ہیں کہ جا کے نبی کو صرف اتنا ہی کہہ دیں، اللہ کے نبی عورت کو جانے دیں۔ اور واقعی پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور آپ نے کہا تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی پیسے والا شخص گناہ کرتا، خرابی کرتا، تو اس کو چھوڑ دیتے اور چھوٹے لوگوں کو پکڑتے۔ اور اس کے بعد جو بھی آپ نے کہا خلاصہ یہی تھا، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کا ہاتھ کٹوا دیتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ فاطمہ نے کرنی تھی اور نہ نبی نے کٹوانا تھا، مثال دے دی کہ انصاف کی ترازو اتنی سیدھی ہے میرے نبی کے ہاتھ میں۔ تو جس نبی نے اپنی زندگی میں یہ بات کہہ دی کہ آخرت والے دن وہ ہائی جیکرز کو، آپ ذرا بڑے بڑے سنر سوچئے نا، ایک شخص نے 90 بچوں کو قتل کیا، ایک نے 70 کو قتل کیا، اب وہ 70 مائیں چاہیں گی کہ اس بندے کو ایسے ہی جانے دیا جائے جنت میں، کیونکہ وہ نبی کا امتی ہے۔ تو یاد رکھیے، شفاعت کی امید پہ بے عمل ہونا یہ امتوں کو ڈس گیا۔ آج امت مسلمہ بالکل اسی نقشے قدم پہ چلی ہے، اور ذرا سی بات کریں تو کہیں گے دیکھو دیکھو گستاخ رسول۔ تو ہم نے تو نبی کا مقام پڑھ لیا الحمدللہ، ہم اپنے نبی سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں رکھتے۔ اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ ہوگا کیا، شفاعت ہوگی یا شکایت لگے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة نرى ربنا، اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی، اور کہیں گے یہ ہائے محروم ہی محروم کیے گئے، ہجرم محجورا، کہ آج تو صرف محرومی ہی ہمارا نصیب ہے اور تو ان کو کچھ اس دن دکھے گا بھی نہیں۔ سوچئے، ساری زندگی بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، چھوٹا منہ بڑی بات۔ آج تک میں نے تو امریکہ میں کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ جب تک صدر اوباما خود نہ کہے آ کر میں ریڈ لائٹ پہ نہیں کھڑا ہوں گا۔ آئیں ذرا قانون بنانے والے ڈائریکٹ میرے نام خط لکھیں۔ لیکن یہ باتیں نبیوں سے مطالبے وہی لوگ کرتے تھے جن کے سینے تکبر سے بھرے رہتے تھے۔ اللہ کہتا کوئی بات نہیں، چند دن کی بات ہے، لگ پتہ جائے گا۔ اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرح بڑھ کر ان کو پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ ایسی نیکیاں جو کھوکھلی زمین پر کی جائیں وہ گر جاتی ہیں، ذرا سی نیت بدلی اللہ نے ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ تو کفر اور شرک کے ساتھ کی ہوئی نیکیوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جیسے 9/11 میں دو عمارتیں گریں اور سارا غرہ دھول بن کے رہ گیا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خواب گاہ بھی عمدہ ہوگی۔ یہ آپ کے جنت کے بیڈ روم کی بات ہو رہی ہے، وہاں آپ آرام فرمائیں گے، قیلولہ کریں گے آپ، اور دوپہر میں تھوڑا سا سستا لینا بندے کو فریش کر دیتا ہے۔ اگر آپ صبح سے اٹھے ہوتے ہیں نا تو یہاں آنے سے پہلے تھوڑا سا کیلولا کر لیا کریں، اور وہ بس 10-5 منٹ کا ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا نہیں۔ کئی تو یہاں آ کے کرتے ہوں گے، ہیں تو آپ گھر سے کرائیں گے تو یہاں نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اور اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہوگا، اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کی ہوتی۔ سوچیے، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بری دوستیوں پہ وہاں اس دن اتنا غصہ آئے گا کہ انسان اپنے ہاتھ چبائے گا۔ کیوں اس دوست کو دوست نہ بناتا، اس سہیلی کو سہیلی نہ بناتی؟ کیونکہ اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، یعنی عین وقت پہ جو چھوڑ دے آپ اس کو کیا کہیں گے، خزولہ، اور رسول کہیں گے کہ یا ربی، ہائی لائٹ کر لیں، بڑی پیاری آیت ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اللہ اکبر. اتخذوا بھی ہے اور مہجورہ بھی ہے، یعنی پکڑا تو ہوا تھا، ظاہر ہے ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ تو کہتے ہیں قرآن ہماری آخری کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، لیکن پکڑ کے کیسے چھوڑا تھا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن گناہگاروں کو بنا دیا، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا کافی ہے. اور کافروں نے کہا اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا. اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھے، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے. اللہ ہمیں بھی اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والا بنا دے. یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے، ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ دلیل آپ کو بتائیں گے. جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں. تو یہ تھا پہلا رکوع. بہت ساری باتیں. سب سے پہلی بات دیکھیے کہ نبیوں سے من مانے مطالبے کرنا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ ہمارے اندر تکبر ہے. یہ کہنا کہ ہمیں بھی فرشتہ آ کر وہ سب کچھ بتائے جو نبی کو بتاتا ہے، تو مان لیجئے کہ غیب پر ایمان بہت بڑی دولت ہے. انسانیت کا تعلق جب غیب پر ایمان سے جڑ جاتا ہے تو رسول کے منہ سے جو بات سنیں وہ سچ اور حقیقت لگتی ہے. کفر کی بہت بڑی وجہ تکبر اور سرکشی ہوتی ہے. پھر یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتے یا پھر رب خود آ کر ہم سے کلام کرے. اللہ تعالیٰ کہتے آئیں گے فرشتے، لیکن وہ موت کے فرشتے ہوں گے. جب غیب کے پردے چھٹیں گے، جب لوگ پریشان ہوں گے، اس دن تمہاری یہ ساری فرمائشیں پوری ہو جائیں گی، لیکن وہ وقت عمل کا نہیں، فیصلے کا ہوگا. پھر اس میں ہم نے کیا لفظ پڑھا کہ جس میں کفار کے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ ہبا منثورا. ہبا کہتے ہیں ڈسٹ پارٹیکلس کو. کبھی گہری دھوپ میں آپ روشن دان سے دھوپ آتی دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ذرات دکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، یلو پارٹیکلس، ذرات. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کافروں کی نیکیوں کو ضائع کرے گا. یہ وہ ذرے ہوتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو ممکن نہیں کہ پکڑ سکے. کفار کے بڑے بڑے عمل، یاد رکھیے کفار بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں. چیریٹی کے نام پہ تو وہ اتنا کچھ کرتے ہیں، اور ہیومن رائٹس کے نام پر تو وہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہونے لگتے ہیں، لیکن اللہ کا حق نہیں دیتے نا. تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ان کے اعمال ریت کے ذروں اور دھوپ کے ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے. وجہ، ایمان کا وزن نہیں، اخلاص کا وزن نہیں، شریعت کے مطابق نہیں تھے. اور پھر اس میں جنتیوں کے جنت میں جانے کی بات پڑی ہے، تو حدیث سن لیجئے. حضرت اکرمہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ کس وقت جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں. یہ وہ وقت ہوگا جب جہاں دنیا میں دوپہر کا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو دو گھڑی آرام کرنے کی غرض سے لوٹتے ہیں. جنتیوں کا یہ قیلولہ جنت میں ہوگا، مچھلی کی کلیجی انہیں پیٹ بھر کر کھلائی جائے گی. اور حضرت سعید کہتے ہیں کہ مومن پر تو قیامت کا دن اتنا چھوٹا ہو جائے گا جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت، اور یہ جنت کی کیاریوں میں پہنچا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اور مخلوق کے حساب ہو جائیں گے. دعا کیجئے جنت میں جا کر دوپہر کا کھانا کھائیں ہم، اتنا چھوٹا دن ہو جائے گا حساب کا. اور کافروں کے لیے غیر یسیرہ، 50,000 سال جتنا ایک دن ہوگا. آپ دیکھیے اس رکوع میں کیسے اہل دوزخ اور اہل جنت کی کیفیت بیان کی گئی. اہل جنت کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ملے گی، جلدی سے آسان حساب ہو جائے گا، اور ان کے لیے وہ دن بڑا آسان ہوگا. اس کے برعکس کفار یا اہل دوزخ کا کیا حال ہوگا؟ انگلیاں چبا چبا کر حسرت کا اظہار کریں گے. کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یہ جملہ ان کی زبان پہ ہوگا، اور وہ دن ان کے لیے بڑی مشکل کا دن ہوگا. کیا سیکھا اس میں؟ اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں روزے قیامت ندامت کا باعث نہ بن جائیں. سرکشی میں حد سے نہیں بڑھنا، اپنی اوقات سے بڑی بات نہیں کہنی، اور اللہ کے نبی کے مشن کا ساتھ دینا ہے. اور اس مشن کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہر دوستی کو ترک کر دینا ہے. یاد رکھیے بہت سارے لوگ بڑے اچھے خاصے دین کی طرف چل پڑتے ہیں لیکن کوئی ایک سہیلی کوئی ایک دوست ایسی مل گئی کہ جس نے رخ ہی بدل دیا, چھوڑو نا دیکھ لیں گے آج کے دور میں, اور 1400 سال پرانی کتاب اور بخاری کی حدیث اس میں تو بڑے ذوف ہیں اور یہ ہے اور سنتوں کو آج کون پوچھتا ہے. ہم اپنے دوستوں کی باتوں میں آتے ہیں تو رہنمائی اور مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے خوب سوچ لیا کرو کہ تم کس کو دوست بناتے ہو. چلے ذرا دوستیوں کا رشتہ بھی دیکھتے ہیں, میری دوستیں کیسی ہیں, میری بیسٹ فرینڈ کیسی ہے, خود سے پوچھئے. میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس ہوتی ہوں تو عموماً میں کیا کام کرتی ہوں؟ اس وقت عموماً میرا نمازوں میں دل لگتا ہے یا میں نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہوں؟ اور کیا میں اپنی دوستوں کی موجودگی میں زیادہ گناہ تو نہیں کرتی؟ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ آپ کو اپنے دوستوں کو بدلنے کی ضرورت ہے یا خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انسان عمل کرے اور قیامت کے دن پتہ چلے کہ صرف میری دوستوں نے مجھے بہکا دیا تو میں چلی گئی, اور اس کے برعکس اچھی کسی دوست کی وجہ سے آج آپ یہاں ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ اچھی دوستی ہوگی نا اتنے نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں گی. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو پیچھے اعمال کے ضائع ہونے کی بات تھی نا, تو بعض دفعہ ہمارے دوست بھی ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. ٹائم ویسٹرس, فالتو باتیں, غیبتیں, چغلیاں. تو اپنی دوستیوں کے آئینے ٹھیک کرنے ہیں. ہم سب اپنی دوستوں کے ایوریج ایمان کے ایمان پہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں بہترین لوگوں سے دوستی کرنے والا بنائے, اور اگر ہماری کچھ دوستوں کے ایمان ابھی اتنے پختہ نہیں تو ہمیں ذریعہ بنا دے ان کے ایمان کو بڑھانے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں اپنی امت میں سے جو قیامت کے دن پہاڑوں کی نسبت نیکیاں لے کر آئیں گے, بڑے بڑے ہیپس آف دی گڈ ڈیڈز ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کو باریک ذروں میں اڑا دے گا. بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, تمہاری ہی نسل سے ہوں گے, رات کو قیام بھی کرتے ہوں گے, لیکن وہ تنہائی میں فحش کاموں کا ارتکاب بھی کرتے ہوں گے. تو دوستوں کی محفل میں بے تکلفی سے بچنا ہے. مومن ظاہر اور باطن میں نیک ہوتا ہے, وہ تنہائی میں بھی اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہے جتنا کہ دوسروں میں ڈرتا ہے. اور پھر قیلولہ کی بات پہ بھی ایک روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا قیلولہ کیا کرو, بے شک شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. اور قیلولہ کر لیں دن میں, اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل میں سے ہے جو دل کو مضبوط کرتا ہے اور رات کے قیام کو آسان کرنے والا ہے. اگر ہمارا سونا جاگنا اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کی سنتوں کے مطابق ہو جائے تو یاد رکھیے کہ ہمارے بہت سارے کام اچھے بھی ہوں اور ہماری عبادت بھی اچھی ہو. آخری چیز جو اس حصے میں پڑی ہے وہ ہے قرآن کو چھوڑنا. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ قرآن کے احکامات پیروں تلے اور قرآن کا نسخہ سر پر, پوری شادی قرآن سے جنگ, اور اسی شادی سے پہلے قرآن خوانی کرواتے ہیں کہ آؤ ذرا پڑھ دو تاکہ بچی کی شادی بڑی خیر سے ہو جائے, کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یاد رکھیے کہ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے. پہلی چیز سننا ہی نہ, پھر دوسری بات ہے سنا تو ایمان نہیں ہے, پھر اگلی بات عمل نہ کیا, پھر اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا, پھر جھگڑوں میں اسے اپنا حکم نہ ماننا, پھر اس کو چھوڑنا کیا ہے کہ غور و فکر نہ کرنا اس پہ, اس کا فہم حاصل نہ کرنا اور اس سے علاج نہ کرنا. جی آج بہت سارے دوسرے نسخوں پہ عمل ہے, ڈاکٹرز پہ یقین ہے, سرجنز کے پاس جائیں گے, لیکن قرآن پہ ہمارا ایمان بہت کم ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے دل کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے اور ہم بہترین طریقے سے اس کے اوپر عمل کر سکیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کی سفارش اللہ ہمیں نصیب کر دے. آپ دیکھیے جب آپ کہتے ہیں نا اس قرآن کو چھوڑا ہوا ہے, ویسے تو نہیں چھوڑا ہوا. ایک صحابی کو بڑی حیرت ہوئی تھی, اللہ کے نبی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, تو یہ کیسے ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین پہ قرآن رہے گا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھی تجھے تو میں بڑا عقل مند سمجھتا تھا, کیا یہود و نصارہ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن جب قومیں کتابوں پہ عمل چھوڑ دیں تو پھر وہ کتاب چھوٹ جاتی ہے. یاد رکھیے یہ قرآن آپ کی میری پہچان ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے قرآن پڑھ کر بند کر دیا قیامت کے دن یہ قرآن اس کے گلے میں بوجھ بن کر پڑے گا. اور اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا. ایک ہوتا ہے چھوڑ دینا, کوئی نہیں چھوڑتا بظاہر, لیکن جو مہجورہ کا لفظ ہے نا, اس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ بیکار سمجھنا, یوز لیس. آج کب قرآن ہمارے ہاتھ میں آتا ہے؟ آپ نے وہ بھی ایک دیکھا ہوگا کلپ, چھوٹی سی ویڈیو ہے, ایک شخص ہے وہ اپنا فون گھر بھول جاتا ہے, اور فون اور قرآن جو ایک ہی ٹیبل پہ پڑے ہیں تو وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں. فون کہتا ہے یہ آج مجھے کیسے گھر چھوڑ گیا, تو قرآن پاس بیٹھا وہ کہتا ہے مجھے تو روز ہی چھوڑ جاتا. فون کہتا ہے نہیں نہیں دیکھنا ابھی وہ مجھے لینے آئے گا. قرآن کہتا ہے نہیں کوئی نہیں آئے گا. وہ کہتا ہے نہیں وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ کہتا ہے وہ میرے بغیر تو رہ لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اصل میں اس کو دوسروں سے رابطے میں رکھتا ہوں نا, تو قرآن کہتا ہے میں بھی تو اس کو دنیا اور آخرت سے رابطے میں رکھتا ہوں. وہ کہتا ہے میں اس کو خبریں دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میں تو اس کو دنیا کی نہیں آخرت کی خبریں دیتا ہوں. ابھی وہ دونوں کا مکالمہ چل رہا ہے کہ وہ گھبرایا ہوا شخص آتا ہے اور فون اٹھاتا ہے, تو قرآن سوچتا ہے کہ یہ مجھے بھی اٹھا لے گا, لیکن وہ قرآن کو در چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ ہے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج سیل فونس تو ہمارے لیے آکسیجن ماسک بن گئے ہیں واللہ ہی, لیکن قرآن کے ساتھ تعلق کس حد تک ہے اس کو دیکھیے. قرآن ہی ان کی پہچان تھا اور یہ قرآن ہی کو نہ پہچان سکے. آپ دیکھیے کہ آج انسانی حقوق کے نام پر لوگ کہتے ہیں لٹریسی ریٹ کم کرو, ان پڑھوں کو پڑھاؤ. آج کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو قرآن سے ان لیٹرڈ ہیں. کیا کرٹسی میں اور ہیومن رائٹس کے نام پہ انسانیت کو آج یہ قرآن نہیں پڑھانا؟ اور یاد رکھیے کہ جس کے نام پر محفلیں سجتی ہیں وہی نہیں ہوتا وہاں. آج قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے جتنے مختلف طریقے ہیں ہمارے, ہم خود جانتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا اس کے ساتھ تعلق جوڑ دے.